بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: الدعاء هو العبادة. هذه خطبة موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا، وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں، معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں، زبان صرف تعبیر کرتی ہے. اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکات الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت، عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے. اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے. اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے، اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے، غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا. یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا، آج میں دینے والا ہوں. بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے، میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں، میرے ہیلے، میرا علم، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف قدم بڑھایا ہے، توفیق تو نے دی ہے، یہ رزق بھی تیرا ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے، اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا. یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے. اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں, دوسری قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے, مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیا محتاجی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے, حاجت ہے, ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے, میں نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا, اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر, دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے, لا الہ الا انت ایک جملہ ہے, سبحانك دوسرا ہے, انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. آئے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں. لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے, ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, اپنے جرم کا, اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے, جو حاجت دل میں ہے, اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد, اس میں دو چیزیں ہیں بس, یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, عاجزی ہے, ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط. یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی, کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا, الا یہ کہ الا استجاب اللہ له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے, جو بھی تکلیف ہے, مانگو اللہ تعالیٰ سے, اور دونوں طریقے سے مانگو, براہ راست مانگو اپنے رب سے, وہ قریب ہے, سب کے قریب ہے, صرف مولوں کے قریب نہیں ہے, صرف علماء کے قریب نہیں ہے, صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے, صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے, صرف مردوں کے قریب نہیں ہے, صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے, وہ سب کے قریب ہے, وہ عالم کے قریب بھی ہے, وہ جاہل کے قریب بھی ہے. وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب بھی ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قُلْ کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے ہیں، میں بھی کبھی مانگ لوں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم. اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالی اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. وہ جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں شکر اور صبر عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے، جب کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے، اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے، پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے، بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء، دعا میں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے، نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انه سيكون في هذه الامه، بے شک اس عن قریب اس امت میں، قوم يعتدون في الطهور والدعاء، ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا، کیونکہ بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے؟ اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها. اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے، جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے، سیدنا عبداللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، سل اللہ الجنہ، اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار، اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہ سیکون فی ھذہ الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا، بیٹے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور دعا بھی جنت کی، اور جنت میں خاص محل کی، خاص رنگ کی، خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات، اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها، اگر میں جنت میں داخل ہوا تو، یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تان کے نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں. یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. اور پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. لیکن موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، اپنی فرما برداری میں. یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں فی طاعت اللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں سے مسلم کی روایت، معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر، اس کا پینا حرام کر، اس کا لباس حرام کر، فأنى يستجاب لذلك، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی، یاد رکھیں، دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کمال کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو مال ہضم کر لیتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے, کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ اگلی سورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے, جو سب سے خطرناک سورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی, وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے, کوئی علی کو پکارتا ہے, کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عمرہ عبادت ہے, یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے, اپنے وعدے پر اترے, میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں، اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں، اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، میں کہاں پہ ہوں، کس گروہ کے ساتھ ہوں؟ اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا، وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں، واللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے، نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ کے اندر جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی، اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے، اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا، اسی وقت میں ہی ملنا تھا، لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ، کون سا راستہ اختیار کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی ہے وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے؟ وہ ملنی ہی تھی، لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا، اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی، کہ یہ احسن عمل ہے؟ تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا، دونوں میں سے ایک ہے نا، دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، سبحان اللہ. واپس آتے ہیں، رمضان کا تعلق دعا سے. اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں، پہلے نہیں بعد میں نہیں، بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں، کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سب اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے، ماشاء اللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعی ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے، کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے، کوئی آیت کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فیق، یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں، کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ آپ ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. برحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ، بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت، تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں، تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا. اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں, دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ, دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے, یاد رکھیے, ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے, جس نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا, وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں, اس وقت وہ دبی ہوئی ہے, موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا, بعد میں سیکھنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے, دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا, میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو, اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی, لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں, ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں, اللہم اہدنا فی من ہدیت. پہلے وقفہ اللہم, اللہم ہم جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے, یا اللہ. یا اللہ کیا معنی ہے؟ نمبر ایک, اے میرے سچے معبود, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا ہے, میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے, بندگی کیا ہوتی ہے, ان دو لفظوں میں, یا اللہ, اللہم. اہدنا فی من ہدیت, ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے, مجھ پر بھی ایک کرم کر دے, مجھے بھی ان میں شامل کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں, لیکن تیرا ہی کرم ہو, تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں, بس تو ایک اور احسان اس پہ کر دے, مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا, ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت, اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتا ہے, اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا, بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا, بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے؟ کس نے ہدایت دی بکری کو کس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت پھر ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ. چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو معدے ہیں، دو معدے جانتے ہیں، معدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے. دو معدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک معدہ اپنے لیے ہے، دوسرا معدہ دوسرے چیونٹیوں کے لیے ہے. دوسرا معدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے. چیونٹی جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے معدے کو بھر دیتی ہے. اور جب دیکھتی ہے کہ دوسری چیونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے. خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے. فیوچر کے لیے ہم نے، فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. بچوں کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے. اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سی مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو یہی ہدایت دی ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے. ایک چیونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ. کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چیونٹی میں انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں وہ. ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے، انگور چھوٹا سا، اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے، اتنی بھر جاتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر، اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے، اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت، جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور جب چیونٹی کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکینکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا، دیکھیں لفظ کی، دیکھیں دونوں جانور ہیں، کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے، دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا، مجھے بتانا، میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے، مشکل سے چلتی ہے، اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں، ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان، بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے، کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے، اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے، اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کے اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد، نصیحت کی ہدایت، راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت، یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں، ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسری قسم کی ہدایت دل کی ہدایت، اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت، نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے، علماء، طلاب علم، دعات اللہ سبحانہ و تعالی، لوگوں کو نصیحت کرنے والے، یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدینا فی من ہدیت، تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے، کہاں پر گھر ہے جنت میں، بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت، چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے، ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں، پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے، گردے کیسے کام کرتے ہیں، سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیو، یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا، اسے چبانا، نگلنا، بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے، اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے، ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے، ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے، یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جگہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آ کے اللہم اہدنا فی من ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا احساس پہ چلنے والا بن جاؤں، یا تو میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جب آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت یا اہدنی فی من ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فی من عافیت، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ و وتولنا في من توليت. اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے, ولایت کہتے ہیں دوست, دوست کو ولی, وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے, انعام کر دے, مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے, اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں, جو تیرے ولی ہیں, جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے, تقوی والے, اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت, اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, رزق ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے, دین کا, دنیا کا جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر, خیر کثیر. اولاد بھی ہے, اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے, فرما بردار اولاد ہو جائے, نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے, راہ راست پر چلنے والی بن جائے, مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما, اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اور حفاظت صرف آفت سے نہیں, حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت. کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے, بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے. ہوتی کیا ہے؟ جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں, صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں دے, اولاد بھی دے, مال بھی دے, رزق بھی دے, سب کچھ دے, اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے, لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے, برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے, برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت, یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دور فرما, اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو آنے والی ہیں, جو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں, آپ سے صرف فرماتے الشر لیس الیک, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے. ہمارے لیے شر ہے, ہمارے لیے مصیبت ہے, ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, تیرا ہی فیصلہ ہے, تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. تین جملے باقی ہیں. انه بے شک وہ لا يذل، کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والیت، جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فی من تولیت مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی، جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر، اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے، غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا، نمرود غالب تھا، ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا، کہاں ہیں وہ؟ عزت والے ہیں یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں، اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے، فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا، فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلی، اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تنے بہ رہی ہیں، یہ میری نہریں ہیں، یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارک ربنا وتعالیت، اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے، تیرا ہی خیر کثیر ہے، تجھی سے ہی خیر کثیر ہے، پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور سے حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.